اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ صلوات علی محمد اللہ برادران عزیز و خواران محترم جو تاخیر آج ہماری وجہ سے ہوئی اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں دائرہ جامع المنتظر کی مجلس سے آتے آتے کچھ تاخیر ہو گئی اور انشاءاللہ کل پوری کوشش ہوگی کہ مجلس 9:30 بجے تقریر جو ہے وہ 9:30 بجے شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیت کے متن سے واقف نہ ہو یہ بہت مشہور آیت ہے سورہ شورا کی جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل اے حبیب کہہ دیجئے کہ لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا یعنی میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا اللہ ان تمام زحمتوں کے عوض کہ جو میں نے برداشت کی ہے پریشانیاں جن کو میں نے فیس کیا ہے یہ کار تبلیغ آسان تو نہ تھا اس کار تبلیغ کے دوران پیغمبر اکرم کو پتھر بھی مارے گئے ہیں پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں پیغمبر اکرم کا اتنا خون بہا کہ جوتا خون سے بھر گیا طائف کا سفر بھی پیغمبر اکرم کے پیش نظر ہے پیغمبر اکرم کے پیش نظر وہ ساری زحمتیں اور تکلیفیں ہیں پیغمبر اکرم کے پشت پر غلازت ڈالی گئی پیغمبر اکرم نے اس کو بھی برداشت کیا یہ تمام تر چیزیں جو پیغمبر اکرم نے فیس کی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور یہ فرماتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے ان تمام تر زحمتوں کے عوض کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا کیا بالکل نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربٰ الا کا مطلب یہ ہے کہ جو عموم پہلے قائم کیا گیا تھا اب اس کے پردے میں ایک شگاف ہوتا ہے اور ایک استثناء ایک ایکسیپشنل کلاوز ہمارے سامنے آتا ہے ایک خاص حکم ہے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یوں ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر اگر چاہیے تو یہ ایک چیز چاہیے اگر تم اسے دے سکو تو ہم مان لیں گے کہ گویا تم نے اجر رسالت ادا کر دیا اور وہ کیا چیز ہے الا المودۃ فی القربٰ کہ جو کچھ خاص قرابتدار ہمارے ہیں ان سے اگر مودت تمہارے دلوں میں ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ تم نے اجر رسالت ادا کر دیا اور اگر تمہارا دل ان کی محبت سے خالی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا اجر رسالت بھی ادا نہیں ہوا یہ برادران عزیز وہ آیت ہے کہ جو ہم نے سب کے حافظے میں محفوظ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا مگر کیا دیگر تمام انبیاء بھی اسی طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تب آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں گے کم و بیش تقریباً جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے ان سب میں جو نمایاں نام ہیں ان نمایاں ناموں کے ساتھ آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک جملہ ملے گا، مگر اس جملے میں آپ کو استثناء نہیں ملے گا، کہیں پر بھی آپ کو ایکسیپشن نہیں ملے گا. یعنی شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو آپ کو ان میں سے بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے اس طرح کے جملے آپ کو ملیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں اسلحم علیہ من اجرن. تو تقریباً یہ تو ویسے ہی جملہ ہو گیا کہ جو پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی ارشاد فرمائیے، مگر آپ غور کریں کہ یہاں پر کیا ہے کہ ماں اسلحم علیہ من اجرن، ہم تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں چاہتے. مگر پھر کوئی اللہ ہے، اب کوئی اللہ نظر نہیں آئے گا. ان اجری اللہ علی اللہ، وہاں اگر اللہ ہے تو اس شان کے ساتھ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اجر تو جو بھی ہے وہ ہمارے پروردگار کے ذمے پر ہے، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے. تو اگر آپ دیکھیں تو برادران عزیز، یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات زیادہ وزین ہے، ان کی بات میں زیادہ وزن پایا جاتا ہے، ان کی بات زیادہ اسٹرینتھ والی اور زیادہ اسٹرانگ فیل ہو رہی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اجر ہی نہیں چاہتے. اور پیغمبر اکرم یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا المودتا فی القربا، کہ بھائی ہمیں بھی کچھ چاہیے تو نہیں، مگر اگر چاہتے ہیں تو یہ ایک چیز چاہتے ہیں، اگر اس کو تم ادا کر دو تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم نے گویا اجر رسالت ادا کر دیا. یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دو آیتیں نہیں ہیں، اس طرح کی آیتیں آپ کو قرآن مجید کے اندر بہت ملیں گے. ایک نبی کا ذکر آیا اور پھر کہا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو خدا کے ذمے. دوسرا نبی آیا، اس نے کہا ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. مگر یہاں پر جب آپ آئے تو آپ کو اللہ نظر آتا ہے، اور پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اجر چاہیے. اب یہاں پر پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان نبیوں نے جو کہا تھا وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا، اور اس نبی نے بھی جو کہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا. ان نبیوں نے اگر یہ کہا تھا تو ان کو بھی یہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری قوم والوں، یہ جو ہم تمہیں شرک سے دستبردار ہونے کا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جو ہم تم تک خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھنا کہ ہم تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ٹیچر ہے وہ ٹیچ کرتا ہے، ٹیوشن والا ٹیوشن پڑھاتا ہے، یا کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے، کوئی رائلٹی ہوتی ہے، کوئی اس کی فیس ہوتی ہے، کوئی اس کی پیمنٹ ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے، اور یہ اس کی اجرت مانی جاتی ہے کہ جناب یہ آپ نے جو زحمت کی ہے اس زحمت کے عوض ہی ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک روٹین کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ کسی سے مادی خدمت لیتے ہیں تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے روحانی خدمت لیتے ہیں تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو اس کی فیس پے کرتے ہیں، وکیل سے کیس لڑواتے ہیں تو اس کی فیس پے کرتے ہیں. تو نبیوں نے ذہن میں موجود اس خیال کو کرید کر نکال ڈالا اور یہ کہا کہ جناب علی، ہمارے باب میں اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم آپ کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اتنی زحمت ہم نے برداشت کی ہے تو اس کے عوض کچھ ڈالر، کچھ روپیہ، کچھ کرنسی، کچھ تو آپ ہمیں دیں. تو نبی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہونے والا. اس خیال کی وجہ سے پیغام قبول کرنے میں پسو پیش سے کام نہ لو کہ تمہیں یہ گمان ہو کہ بعد میں یہ چارجز مانگنا شروع کر دیں گے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ اس وقت ہم کوئی چارج آپ سے مانگ رہے ہیں اور نہ ہم آپ سے بعد میں کسی قسم کی کوئی مزدوری مانگنے والے ہیں. تو کیا آپ کو مزدوری نہیں چاہیے؟ تو نبی جواب دیتے ہیں کہ ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارا جو اجر ہے وہ ہے مگر وہ تو اللہ کے ذمے ہے، تم کیا ہمیں دے سکتے ہو اور کیا دو گے، ہم اپنا اجر اپنے پروردگار سے وصول کریں گے. نبیوں نے یہ کہا کیونکہ خدا نے انہیں یہ کہنے کا حکم دیا، اور اب جب پیغمبر اکرم کی باری آئی تو پیغمبر اکرم بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، وہاں پر کل موجود ہے کہ قل، اہدی کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں بھی تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر مجھے اجر کے طور پر یہ چیز تو تم سے چاہیے، الا المودتا فی القربا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، وہ خود چونکہ لکھنؤ کے تھے اور لکھنؤ کی جو تہذیب ہے اس کے اندر جو رکھ رکھاؤ اور نفاست ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے جو کچھ کہتے تھے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر پیغمبر اکرم یہ کہے تو ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ تو پیغمبر اکرم کی شان کے خلاف ہے کہ پیغمبر اکرم یہ کہے کہ بھائی میرے کچھ رشتہ دار ہیں ان سے اگر تم نے مودت اختیار کی تو اسے میں اجر رسالت مانگ لوں گا. تو پیغمبر اکرم اگر یہ کہے تو ان کی شان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ کہ اس کے اندر تو ایک ذاتی منفعت ایک ذاتی غرض نظر آتی ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا پہلے کل کو بھی تو دیکھیے کہ یہاں پر کل موجود ہے. کہ پیغمبر اکرم اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں تم سے یہ مانگ رہا ہوں, میں تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, وہی جب تک نازل نہ ہو تب تک میں تو اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتا. تو میں اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہہ رہا, مجھے تو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو جب حکم دیا جا رہا ہے تو میں تکلف کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ میں تکلف کروں کہ خدا نے تو کہا ہے مگر میں کیسے کہوں, یہ تو ایسا لگے گا اور ویسا لگے گا. تو کسی لومت اللائم کی پرواہ کیے بغیر میرا تو کام یہ ہے کہ جو وحی نازل ہو اسے میں لوگوں کے درمیان بیان کروں, یہ میرا ذمہ ہے. ورنہ تکلفاً تو پیغمبر اکرم سب سے پہلے اپنا تعارف کیسے کروائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ لکھنؤ والا جو انداز ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول یہ کہے کہ نہیں بھائی میں کہاں اس قابل ہوں, یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو یہ والا تکلف تو نہیں چلے گا. ان تصنعات اور ان بناوٹی جو جتنے بھی تشریفات ہیں ان کی تو کوئی گنجائش نہیں. تو پیغمبر اکرم اگر تعارف کروا رہے خدا کا تو کہیں گے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پیغمبر اکرم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو کہیں گے کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. اس میں تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو رسول منوانے کے لیے ہم کسی اور رسول کو بھیجیں کہ وہ ساتھ ساتھ بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. آپ ہی کو توحید کا تعارف بھی کروانا ہے, آپ ہی کو اپنی رسالت کا تعارف بھی کروانا ہے, اور آپ ہی کو ان کا بھی تعارف کروانا ہے کہ جن کی محبت اجر رسالت قرار پائے گی. اب پیغمبر اکرم نے بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی تعارف کے, تعارف فارسی والا تعارف یعنی کسی تکلف اور تشریفات کے بغیر پیغمبر اکرم نے تعارف کروایا اور یہ کہا کہ یہ علی ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ سیدہ ہے, ان کو پہچانو, ان کی مودت ان کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو میں مان لوں گا کہ قرابت داروں کی مودت تمہارے دل میں موجود ہے. اب ظاہر ہے برادران عزیز, ایک تو ناصبیت کا ایک انداز ہے دشمنی اہل بیت کا اور بغض کا, اس کی تو ہم بات نہیں کریں گے, ورنہ مین اسٹریم چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو وہاں پر آپ کو یہی فکر ملے گی کہ پیغمبر اکرم نے جن قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت بحکم پروردگار قرار دیا وہ یہی پنجتن ہے, وہ یہی اہل بیت ہیں, یہی بارہ امام ہیں کہ جن کی بات پیغمبر اکرم نے کی ہے. اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں ان افراد کی جو ناصبیت کے پرچار کرنے والے ہیں تو آپ کو سمجھ, ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی بات کی ترویج کی, انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے تھے, اور پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے مشرکوں کو مخاطب کر کے, ان کافروں کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اور کچھ نہیں, یعنی وہ بنجتن کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس تفسیر میں. تو انہوں نے کہا پیغمبر اکرم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے مشرکوں اور کچھ نہیں تو میں تمہارے قبیلے سے ہوں, اس بات کا تو خیال کرو, یہ جو تم میری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہو تو میں اور کوئی تم سے اجر تو نہیں چاہتا, میں تو صرف اتنا تم سے چاہتا ہوں کہ جو میں تم اور ایک ہی قبیلے کے ہیں, تم بھی قریش سے ہو میں بھی قریش سے ہوں, تو اس کا تو خیال کرو, کچھ تو زحمتیں کم کرو, کچھ تو مجھے تکلیفیں کم پہنچاؤ, یہ اجر رسالت کے طور پر میں مان لوں گا. انہوں نے اس کی تفسیر اس طریقے سے کی, یعنی اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ انسان جب بغض اہل بیت میں آگے بڑھتا ہے تو کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے. یعنی یہ کون سا انداز ہے کہ پیغمبر اکرم تو یہ کہے اور ان کے لیے کہنا روا ہو کہ بھائی ایک قبیلے کے ہونے کا کچھ تو لحاظ کرو, تو کیا وہاں سے سامنے سے ابو جہل کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے پھر, کہ آپ ہمارے ہی قبیلے سے ہونے کے باوجود ہمارے بتوں کو تو برا کہتے ہیں، آپ نے تو کوئی لحاظ نہیں کیا، آپ بت پرستی کی مذمت میں کسی لحاظ کے قائل نہیں ہیں، تو ہم آپ کی رسالت کی نفرت اور آپ کی رسالت کا راستہ روکنے میں کسی تکلف کے قائل کیوں؟ پیغمبر اکرم اگر واقعاً یہ بات کہہ رہے ہوتے تو سامنے سے جواب تو یہ آنا چاہیے تھا، مگر معاملہ بڑا سادہ سا ہے کہ ان علماء اہل سنت نے، برادران اہل سنت نے، کہ جنہوں نے اس کی اسی تفسیر کو قبول کیا، انہوں نے تو پھر مستقل کتابیں لکھ ڈالی خود اسی عنوان کو سمجھانے کے لیے. مثلاً علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی، ترکی کے شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا ینابیع المودۃ، مودت کے چشمے. مودت کے چشمے نام ہی وہ ہے کہ جو آیا ہے مودت سے ماخوذ ہے، کہ جس کے اندر مودت کے چشمے گویا بہ رہے ہیں. پوری کتاب آپ دیکھتے چلے جائیے، فضائل اہل بیت سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی. اردو میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہوئی تھی، آج کل کا مجھے نہیں معلوم کیا آؤٹ آف پرنٹ ہے کیا سلسلہ ہے، مگر بہرحال کتاب تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ. 12 اماموں کے حوالے سے انہوں نے جو فضائل لکھے بہت خوب لکھے، اور چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، شیخ الاسلام تھے ترکی کے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی. ایسی کتابیں آپ کو بہت ملیں گی کہ جس کے اندر اس بات کو قبول کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آئیے برادران عزیز، یہ تو سورہ شورا کی آیت ہے. اب اس کے بعد دو اور آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دو آیتیں تشریح کرتی ہیں آیہ مودت کی. آیہ مودت اب آپ کے ذہن میں پہلے بھی موجود تھی اور واضح ہو گئی ہوگی. قول اے حبیب کہہ دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ ان زحمتوں کے عوض نہیں کرتا کسی اجر کا. ہاں مانگتا ہوں تو ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا؟ الا المودت فی القربا، میرے خرابت داروں کی مودت اگر تمہارے دل میں ہے تو میں مان لوں گا کہ تم نے اجر رسالت ادا کر دیا. یہ آیت تو واضح ہے. اب آئیے اس کے بعد ایک دوسری آیت. یہ دوسری آیت کون سی ہے جس میں پروردگار عالم نے اس کی تشریح کی ہے؟ جمعہ کا دن کل ہے انشاءاللہ، جمعہ کے دن جو اعمال کرنے کی تاکید ہے ان میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے ندبہ. اس دعائے ندبہ میں یہ تینوں آیتیں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی. دعائے ندبہ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوری مجلس کہا کرتا ہوں، پوری مجلس. مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ مجلس میں فضائل ہوتے ہیں، مجلس میں مصائب ہوتے ہیں، مجلس میں پیغام ہوتا ہے. آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے گا، دعائے ندبہ کے اندر آپ کو فضائل ملے گی، آئے تطہیر کا تذکرہ ملے گا، آئے مودت کا تذکرہ ملے گا، دیگر فضائل کا جو امیر المومنین کی شجاعت میدان میں اس کا تذکرہ ملے گا، یہ سب آپ کو اس کے اندر ملے گا. پھر اس کے بعد آپ کو مصائب کا تذکرہ ملے گا، یہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے حوالے سے ایک بہترین پیغام آپ کو ملے گا. یہ ہے دعائے ندبہ کا خلاصہ. تو دعائے ندبہ جو ہے وہ پوری مجلس ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ملے گی. پہلی آیت قل لا اسألکم، اے پروردگار تو نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. دوسری آیت جو اسی کی تشریح کرتی ہے وہ کیا؟ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ما سألتکم من اجرن فہو لکم. لفظ اجر اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ اس اجر کا فائدہ مجھے ہونے والا ہے. مجھے اس اجر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس اجر کا فائدہ اگر ہوگا تو تم ہی کو ہوگا. فہو لکم، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کا فائدہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا. یعنی کیا مطلب؟ یہاں سے یہ بات دیگر انبیاء کے بیان کے ساتھ جڑ گئی کہ میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے، وہ تو مجھے ملے گا. یہ جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے، یہ تو میں نے اس لیے مانگا ہے کہ اس کا فائدہ تمہی کو ہونے والا ہے. فہو لکم، عربی زبان کے اندر لام فائدے کے لیے آتا ہے، لکم یعنی تمہارے فائدے کے لیے، علیکم یعنی تمہارے نقصان میں، تمہاری ذمہ داری. لیکن لکم کا مطلب کیا ہے؟ لکم کا مطلب ہے فائدہ. تو میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فہو لکم. وہ تم ہی کو ہوگا. اب ذرا آئیے لائٹر نوٹ کے اوپر میرے ساتھ ذرا اس بات پر غور کیجیے, کیا فائدہ ہوگا, میں کیا فائدہ معاذ اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ مت سمجھ لیجیے گا یہاں سے کوئی شوشہ لے کر چلے جائے کہ مولانا نے کہا کہ اجر رسالت ادا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ فائدہ کیا ہوگا. آل محمد کا نام لو گردن کٹتی ہے, آل محمد کا نام لو نوکری جاتی ہے, آل محمد کا نام لو بہت سے لوگ کاروبار نہیں کرتے, آل محمد کے ماننے والے بنو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ کرائے پہ گھر نہیں دیتے. یہاں کا مجھے نہیں پتا, کراچی کے اندر ایسے محلے ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا ہے وہ چلا جائے اور پتا چل جائے اس کے نام کے آگے رضوی لگا ہوا ہے, زیدی لگا ہوا ہے, نقوی لگا ہوا ہے, یا اس کے نام سے یا اس کے انداز سے اس کی عادات سے اتوار سے پتا چل جائے کہ یہ شیعہ ہے, تو کہا ہوگا کہ بھائی ہم شیعوں کو مکان کرائے پر نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے بھائی, وہ تفصیل چھوڑیے, ہم نہیں دیتے. اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی پروپیگنڈا سے متاثر ہے تبھی تو نہیں دے رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اجر رسالت ادا کر کے جتنا بھی ادا کیا جیسا بھی ادا کیا یہ لکم ہے یا علیکم ہے؟ ما سألتکم من اجر فہو علیکم ہے, یا ما سألتکم من اجر فہو لکم, یہ تمہارے فائدے کے لیے. تو فائدہ کہاں ہوا, فائدہ کدھر ہوا؟ وہ جو میثم تمار کی زبان کاٹی جا رہی ہے, وہ جو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے, تو یہ فائدہ ہے؟ یعنی انصافاً آپ مجھے بتائیے, اگر وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہوتے تو سولی پر نہ چڑھتے, تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ رشید حجری بالکل میثم تمار والا ایک سملر کیس, تو ان کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا, ان کی بھی زبان کاٹ دی گئی. یہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ جو بنو امیہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نام علی اگر کسی کا ہے تو گردن کاٹ دیتا ہے, تو نام اگر علی رکھا ہے گردن کٹ رہی ہے, یہ فائدہ ہے لکم یا علیکم؟ غور فرمایا آپ نے, دیکھیں سوال تو بنتا ہے, فہو لکم ہے یا فہو علیکم ہے, یہ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے برادران عزیز کہ ہم فائدہ کس کو سمجھ رہے ہیں اور نقصان کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بنیادی سوال, کیا فائدہ کس کو سمجھ رہے ہیں اور نقصان کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے فائدہ صرف مادی فائدے کو سمجھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسیسمنٹ غلط ہے. اگر وہ فائدے ہونے لگے آل محمد کو ماننے کے نتیجے میں جو ہوتے ہیں بعض کیسز میں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر کسی کے مال میں برکت ہو جائے, اگر کسی کی اولاد میں برکت ہو جائے, اگر کسی کے گھر میں برکت ہو جائے, رحمت ہو جائے, ایک نفسیاتی سکون اس کو مل رہا ہے, ایک روحانی سیٹسفیکشن اس کو مل رہی ہے, کیا کہنا, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ساتھ ہی ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, کہ پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر, ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر. یہ بھی اگر مل جائے تو اعتراض نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر برادران عزیز یہی سب کچھ ہوتا اور فوراً فوراً ملنے لگتا, ذرا سا بھی کریڈٹ کا معاملہ نہ ہوتا, ذرا سا بھی ادھار کا معاملہ نہ ہوتا, تو یقین جانیے پھر تو عمر سعد کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, وہ بھی جنت کو کریڈٹ ڈکلیئر کر کے لشکر یزید میں شامل ہوا تھا کہ یہ تو ادھار کا معاملہ ہے, رہ کی حکومت فوری مل رہی ہے. ذرا غور فرمائیے, اگر ایسا ہو کہ یہاں کوئی عزاداری کرے اور گھر پر جائے اور تکیہ اٹھائے اور اس تکیے کے نیچے سے $500 نکل آئے, تو میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کل سارا لاہور یہاں پر بیٹھا ہوگا. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے اور تکیہ اٹھائے اور تکیے کے نیچے سے $200-$300 نکل آئے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے میں کسی کو کوئی زحمت یا کوئی تکلف ہوگا؟ وہ کہے گا لکم ہی لکم ہے, یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ آپ کہیں پھر تو یہی کرنا چاہیے. وہ یہ انور مسعود صاحب عام طور پر اس طرح کے بیان کے موقع پر یاد آتے ہیں, ان کا ایک شعر بہت پیارا ہے, لائٹر نوٹ پر عرض کر رہا ہوں, مزاحیہ جو شاعری ان کی بہت مشہور ہے, تو انہوں نے ایک موقع پر ایک بات کہی تھی, بہت پیارا شعر ان کا, انسانی نفسیات کو سمجھاتا ہے مزاح میں. وہ کہنے لگے فوری فائدہ, تو وہ کہنے لگے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دنبا اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دنبا اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جو اس کا ثواب ہے میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے ڈالروں کی صورت میں, تو پھر قربانی کے جانور آپ کو جتنے اب نظر آتے ہیں اگلی عید میں آپ کو 5 گنا زیادہ نظر آئیں گے, 25 گنا زیادہ نظر آئیں گے. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہاں آپ نے کوئی نیکی انجام دی اور وہاں آپ کو اس کا رزلٹ مل گیا, تو نہ ویٹ کرنا ہے, نہ کوئی انتظار ہے, نہ کوئی امتحان ہے. پھر تو یہ کوئی امتحان ہوا ہی نہیں. یاد رکھیے گا برادران عزیز, امتحان کا لطف نتیجے کے انتظار میں. امتحان ہو پھر درمیان میں وقفہ ہو, اس وقفے میں استراب انتظار کے نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور پھر اس کے بعد نتیجہ کسی معین دن اعلان کیا جائے, اور پھر جو کامیاب اور کامران ہو اس کی خوشی آپ دیکھیے وہ دیدنی ہے, اور جو ناکام و نامراد ہے پھر اس کی حسرت آپ دیکھیں. یہ وہ چیز ہے. اب پروردگار عالم کا جواب سنیے. سورہ یونس میں خداوند متعال نے اس چیز کو ایڈریس کیا. سورہ یونس کے اندر پروردگار فرماتا ہے, نواں سورہ قرآن مجید کا یونس, ارشاد ہوتا ہے نواں سورہ برات 10 سورہ یونس, اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے لو یعجل اللہ, بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ ثواب فوراً چاہیے مالک, ثواب فوراً چاہیے مالک, ثواب فوراً چاہیے. پروردگار فرماتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ, لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر, کہ جتنی جلدی تمہیں ثواب کیے اگر اتنی جلدی ہم عذاب دینا شروع کر دیں تو پھر کوئی بچے گا؟ لقوبے ہے, پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہاں کسی نے کوئی غلطی کی وہیں اس کو پکڑ لیا, یعنی غور کیجئے, یہاں کسی نے کوئی گناہ کیا اور وہاں آسمان سے پتھر نازل ہوا, یہاں کسی نے نماز قضا کی اور رات کا کھانا اس کو ہضم ہی نہ ہو, آپ پھر دیکھیے پھر نمازیں کیسے قضا ہوتی. کوئی قضا نہیں ہوگی, کھانا نہیں کھانا ہے, کھانا کھانا ہے تو پھر نماز پڑھو. یہ یاد رکھیے گا پروردگار عالم کا انداز عجیب ہے. مجھے یاد آیا ضمناً کہ ایک موقع پر یہ بہت اچھے مکالمے ہوتے ہیں کہ جو ریکارڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مزاج پروردگار, لفظوں کی کوتاہی کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں, کہ پروردگار کا نظام سمجھ میں آتا ہے. کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس موقع پر خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار یہ جو فرعون ہے نا, یہ اتنا اکڑ رہا ہے, یہ جو اتنا اکڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے, لفظ میرے ہیں, مطلب جناب موسیٰ علیہ السلام کا, کہ اے پروردگار یہ جو فرعون اتنا اکڑ رہا ہے, یہ اتنا بدماش بنا ہوا ہے, یہ اتنا بڑا ڈان بنا ہوا ہے, اتنا بڑا گنڈا بنا ہوا ہے, خدائی کا دعوے دار ہے, اے پروردگار یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے رسی بہت ڈھیلی چھوڑی ہوئی, ذرا اس کا دانا پانی بند کر, اس کا حکا پانی بند کر, پھر اس کے بعد دیکھ یہ کس طریقے سے لائن پر آتا ہے, سیدھا الف ہو جائے گا بالکل ٹھیک. تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ خدا نے جواب دیا اے موسیٰ اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کروں؟ وہ اپنا عبد ہونا بھول چکا ہے, میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ امتحان کی فلسفی برادران عزیز یہی ہے. جس دوران امتحان ہو رہا ہوتا ہے, ایک طالب علم کو آپ نے آنسر شیٹ دے دی, یہ کہا یہ کوشچن پیپر ہے جواب لکھو, اب وہ اس دوران اگر بدماشی کرنا چاہے تو انویجیلیٹر کا کارٹون بنا دے, گالیاں لکھ دے اس کے اندر اور لکھ دے 3 گھنٹے تک جب پیپر ہو رہا ہے اس کو روکا نہیں جائے گا, جو تم کو کرنا ہے کر لو, پھر کیا ہوگا کہ نتیجہ بعد میں آئے گا, لیکن 3 گھنٹے کے دوران تمہیں اس بات کا اختیار ہے, تم صحیح جواب لکھنا چاہو کامیاب ہو جاؤ, غلط جواب لکھنا چاہو ناکام ہو جاؤ, مذاق اڑانا چاہو کارٹون بناؤ. 3 گھنٹوں کے دوران ہم, توجہ کیجیے گا, 3 گھنٹوں کے دوران ہم تمہیں لکھنے کی بھی اجازت دیں گے, غلط لکھا ہوگا تو مٹا کر صحیح کرنے کی اجازت بھی دیں گے. توبہ کی فلسفی یہی ہے, اگر تم نے غلط بھی لکھ دیا
تو مٹا کر صحیح لکھنے کی بھی اجازت دیں گے, اور اگر صحیح لکھ کر مٹا کر غلط لکھنا چاہو تو اس کی اجازت بھی دیں گے. تمہاری مرضی ہے, غلط کر کے پردہ ڈال کر توبہ کر کے اسے صحیح کر لو, صحیح کر کے اسے مٹا کر غلط کر کے پھر عذاب کے مستحق ہو جاؤ. جب تک امتحان چل رہا ہے اختیار تمہارے پاس ہے, وقت پورا ہو جائے گا, روح قبض ہو جائے گی, اختیار ختم, نتیجہ شروع. درود بھیجیے محمد والے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یاد رکھیے گا, اگر یہ توبہ کا دروازہ اس طرح سے کھلا نہ ہوتا اور فوراً عذاب نازل ہو رہا ہوتا تو حر کہاں ہوتا؟ آپ اندازہ تو کریں کہ جناب حر کہاں ہوتے, یعنی کیا عظمت پائی کہ اگر سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ حر کہاں ہوتا تو ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے, اور فوراً ہم نے کہا کہ جناب اور کہاں ہوتے, یعنی کیا منزل پائی ہے اس توبہ کے بعد. یہ توبہ نسو عجیب ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, وہ لکم, اب سمجھ میں آتا ہے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم, یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کا فائدہ خود تمہیں کو ہونا ہے. مجھ سے کیا اس کا مطلب ہے, مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیغمبر اکرم کہہ رہے فائدہ ہوگا لکھوں. اب وہ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ وہ تیسری آئے. اگر آپ کے ذہن میں, میں نے کہا تھا تین آئے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, یہ پہلی آئے. کوئی اجر نہیں چاہتا, اجر اگر چاہتا ہوں تو یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. ایک دوسری آئے, ما سألتکم من اجرن فہو لکم, یاد رکھنا یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا, بینیفیشری تم ہو. تیسری چیز, ما اسألکم علیہ من اجر, وہ فائدہ ہے کیا؟ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, یہ میں نے اجر مانگا اس لیے کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتا چلا جائے تو اس راستے پر جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ ہے وہ فائدہ کہ جس کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا. میں نے اجر مانگا تم سے, کیوں مانگا؟ تمہارے اپنے فائدے کے لیے, بینیفیشری تم ہو. فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں جو فائدہ ہوگا وہ محدود ہوگا, ہوگا برکتیں آئیں گی, کہیں کہیں اضافے بھی ہو جائیں گے, بے شک ہوں گے. مومنین کا آپس کا معاملہ بہتر ہوتا جائے گا, وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, یہ سب ہوگا. لیکن اس فائدے سے بڑا فائدہ یہ ہے, اِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, تم اپنے رب کی طرف جس راستے پر آگے بڑھنے کے مکلف اور ذمہ دار, تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ تم اس راستے پر آگے بڑھ سکو اگر تمہارے دل میں یہ مودت ہوگی. یہ کیوں برادران عزیز, یہ کیسے ہوگا؟ ان دو کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ ہم یہ کہیں کہ مودت تمہارے دل میں ہوگی یہ غلط چیز ہے, تمہیں اس راستے پر آگے بڑھنا یہ غلط چیز ہے. کہا کہ نہیں, ایسا نہیں. ان دو کے درمیان ایک کنیکشن, ایک رابطہ اور ایک تعلق ہے. اگر تمہارے دل میں مودت ہوگی تو اس راستے پر آگے بڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دو الگ الگ نہیں, آئسولیشن میں نہیں ہے. دیکھیے برادران عزیز, استاد کلاس میں آتا ہے, پڑھاتا ہے, چلا جاتا ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں, آپ جو بزرگان یہاں پر تشریف فرمائے, اسکول کے زمانے کو یاد کیجئے اور مجھے فوری طور پر جو دو نام اساتذہ کے آپ کے ذہن میں آتے ہیں مجھے بتائیے. آپ کے ذہن میں فوری طور پر دو نام کون سے آئیں گے؟ وہ دو نام آئیں گے کہ جن سے آپ کو قلبی طور پر محبت تھی. کیا باقیوں سے محبت نہیں ہوگی؟ ہوگی, مگر ان دو نے کچھ ایسی شفقت برتی ہوگی, کچھ اس طرح سے سمجھایا ہوگا, پڑھایا ہوگا کہ صرف بیان کر کے چلے نہیں گئے, اتنا انوالو ہوئے کہ فوری طور پر ذہن میں نام ان کا آتا ہے. کیوں آتا؟ کہا کہ یہ صرف اپنی نوکری پوری نہیں کر رہے تھے, ان کی محبت جب ہمارے دلوں میں آ گئی تو ان کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہو گیا. استاد کی محبت اگر دل میں آ جائے تو اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. آل محمد کی محبت دل میں آ جائے تو ان کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، علامہ سید علی نقی صاحب، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا کمال کا تبصرہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب جب محبت کا دعویٰ کسی نے کر دیا، وہ کہے کہ نہیں مجھے تو محبت ہے، واقعاً محبت ہے، تو انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا. وہ فرماتے تھے محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی واقعاً میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو اس جملے کو یاد کریں کہ محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. بھائی ایک ہے دعویٰ محبت، نرا دعویٰ محبت ہی محبت کا دعویٰ ہے، بس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مگر جو معشوق ہے، جو محبوب ہے، اگر وہ کوئی فرمائش کر دے تو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا ویسے ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا مال کی قربانی کی ہم سے توقع نہ کریں. ہم محبت تو آپ سے بہت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں آزمائش کے لیے آپ فرمائش پورا نہیں کرنا چاہتے. وہ محبتیں جو انصافاً حوث کہلانا چاہیے، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں ستارے توڑ کے لے آؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر دوں گا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہاں پر بھی یہ دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یقین دلانے کے لیے کہ جو میں محبت کر رہا ہوں فقط یہ دعوی محبت نہیں ہے، حقیقت محبت ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ جینوئن محبت ہے، یہ جینوئن پیشن ہے، ایک لو ہے، عشق ہے، محبت ہے. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ابھی تو اس نے کچھ مانگا بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کی فرمائش خود سمجھ لیتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، پورا کریں گے. آپ نے غور فرمایا، تحفوں کے ذریعے، ہدیوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پر اگر کوئی میدان روحانیت میں محبت کا دعوے دار ہے اور وہاں سے فرمائش بھی ہو رہی ہے، یہ آزمائش میں پورا بھی اترنا چاہ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے جب فرمائش ہو چکی تو یہ پیش کرنے میں پس و پیش سے کام لے؟ کیسے ممکن ہے؟ توقف کرے، کیسے ممکن ہے؟ امکان نہیں ہے. اب آئیے ایک تمثیل کی طرف. یہ جناب محسن خراتی صاحب ایران کے بڑے مشہور معروف مدرس ہیں، جن کی تفسیر نور اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، لاہور سے ہی غالباً چھپی ہے، بہت اعلیٰ تفسیر، یعنی یونیورسٹی گوئنگ جو ہمارے فیلوز ہیں، کالج گوئنگ، ان کے لیے تو یہ تفسیر بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ لکھتے ہی بالکل نکات کی صورت میں ہے، ان کا بہت اچھا انداز ہے. یہ جو آگے محسن کراتی ہے نا، یہ مثالوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں، مثالوں کے بادشاہ، تمثیلات کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھانا یہ ان کا فن ہے. ایران ٹی وی پر بھی ان کے بڑے دروس وغیرہ آتے رہے، اب بھی شاید آتے ہوں گے، مگر اب کچھ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. ایک جگہ انہوں نے اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، بس میں وہ مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں، مصائب کے چند جملے اور آج کی مجلس مکمل ہو جائے. یہ مثال انصافاً مجھے بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. وہ کہنے لگے کہ صبح سویرے، اب آپ لوگ صاحب اولاد ہیں ماشاء اللہ، آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیٹی کو یہ 3 سال کا 2 سال کا جو کچھ بول سکتا ہے، کچھ بات کر سکتا ہے، کچھ فرمائش کر سکتا ہے، آپ صبح تیار ہوئے آفس جانے کے لیے، ناشتہ واشتہ کر کے جب آپ دروازے سے باہر جانے کے لیے بالکل آمادہ تھے تو آپ کا وہ بیٹا یا بیٹی آئی اور اس نے آ کر آپ کا دامن پکڑ لیا کہ بابا میں تو نہیں جانے دوں گا. آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے تجربے میں بھی ہے، آپ کے تجربے میں بھی ہوگا یقیناً، 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ کیسز عام طور پر گھروں کے اندر ہوتے ہیں، جس سے گھر کی محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو بچہ آیا، اس نے آ کر دامن تھام لیا، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو کیسے سمجھاتے؟ آپ اس کو کہہ رہے بیٹا مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ نہیں مانتا تھا، آپ اس کو کہ تھپڑ مار کے ہٹا دیجیے اس کو، 2 تھپڑ ماری ہٹا دیجیے اس کو. کہا کہ تھپڑ کیسے مار دوں؟ کہا کیوں نہیں مارتے؟ کہا کہ میں سے محبت کرتا ہوں، تھپڑ کیسے مار سکتا ہوں؟ پھر یہ مان تو نہیں رہا. کہ نہیں مان رہا تو بہرحال سمجھاؤں گا، بہلاؤں گا، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ میں اس کے اوپر تجاوز کروں، ماروں گا نہیں. اچھا عجب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ سے چمٹا ہوا ہے، بابا میں تو نہیں جا رہا ہوں. بابا بیٹا مجھے بہت ضروری کام ہے، جانے دو. کہا بابا میں تو جانے ہی نہیں دوں گا. اب آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اچانک آپ کو خیال آیا اور آپ نے اس سے یہ کہا، بیٹا مجھے جانے دو، میں جب واپس آؤں گا تو تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا. ایسے ہی میں جب واپس آؤں گا تو تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا. آپ نے چاکلیٹ کا نام لیا، بچے نے ہتھیار ڈال دیے. اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے میری فرمائش کو یہ سمجھ گئے، یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی وعدہ ہو جائے. وعدہ انہوں نے کر لیا، اس نے آپ کا دامن چھوڑ دیا، آپ نے اس کو زمین پر رکھا، پیار کیا اور آپ نکل گئے. سارا دن آپ اپنے دفتری مصروفیات کے اندر گزار کر بھول چکے کون سی چاکلیٹ اور کیسی چاکلیٹ، کون سا وعدہ اور کیسا وعدہ. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو وعدہ تو کر لیا تھا مگر نبھانا تھوڑی تھا. جب آپ شام کو واپس آئے تو آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ چاکلیٹ کا کوئی وعدہ آپ نے کیا. جب آپ دروازے پر پہنچے بولے آپ بھولے ہیں، وہ بھولا ہے. اس نے تو سارا دن اسی توقع اور انتظار میں گزارا ہے کہ جب باپ واپس آئے گا تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہوگی. اب آپ جب واپس آئے خالی ہاتھ گھر کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے ڈور بیل کو پریس کیا، گھنٹی بجائی، اب جب دل کے تار دل سے ملے ہوتے ہیں تو ہوتا بھی یہی ہے کہ بیل تو آپ نے بجائی مگر سب سے پہلے اسی نے سنا، وہی آیا دروازے پر اور دروازہ اس نے کھولا. اب آپ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو صبح کا منظر آپ کو یاد آیا، ارے یہ تو صبح میں نے اسے کچھ وعدہ کیا تھا چاکلیٹ کا، وہ تو ملایا نہیں. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے زیادہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، چاکلیٹ تو نظر نہیں آ رہی. اب آپ بھی سمجھ گئے کہ وہ کس چیز کے تلاش میں. آپ نے اس کو فوراً گود میں اٹھا لیا، آپ نے گود میں اٹھایا، اس نے آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ شاید جیب میں ہو، جیب میں بھی نظر نہیں آ رہی. پتلون کی جیب میں چیک کیا تو اس میں بھی نظر نہیں آ رہی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہرٹ ہوا ہے، اسے بہت برا لگا ہے. برا کس بات کا لگا؟ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ جب دعوی محبت تھا تو توقع یہ تھی کہ محبت کے دعوے کے بعد محبوب کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا، ٹھکرایا نہیں جائے گا. اب آپ اس کو سینے سے لگا، کبھی اس کے دائیں گال پر بوسا دیتے ہیں، کبھی بائیں گال پر بوسا دیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسا دیتے ہیں. وہ فارسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پسر من تو رخیلی دوستدار، کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. من تو رخیلی دوستدار. وہ بیٹا بولتا ہے بابا باقی سب باتیں چھوڑو یار، یہ باتیں مت کرو یار، من تو رخیلی دوستدار چاکلیٹ کا یار. میں تو تب مانوں جب آپ چاکلیٹ لائے ہوتے. جب آپ چاکلیٹ نہیں لائے ہیں تو پھر یہ دعوی محبت نہ کریں میرے سامنے. اگر چاکلیٹ ہوتی تو میں دعوی محبت مان لیتا. تو اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ تنہا محبت کا دعویٰ بچہ بھی نہیں مانتا، علی کیسے مان لیں گے؟ آپ جتنے بھی اس کو بوسے دیں، میں آپ کی محبت کو ڈاؤٹ نہیں کرتا. باپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی بیٹے سے، چاہے وہ بھول گیا، مگر کیا بیٹا قبول کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لٹمس پیپر ٹیسٹ تو یہ تھا، وہ کہ جس سے مجھے پتا چلتا وہ تو یہ تھا. اب یہ تو آپ کی کوتاہی ہے. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ تو میں نے صبح بھی سنا تھا. اس وقت آپ نے کہا تھا میں چاکلیٹ لے کر آؤں گا، چاکلیٹ آپ لائے نہیں. میں کیسے مانوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تنہا دعوی محبت بچہ نہیں مانتا، علی کیسے مانیں گے؟ یہ بچہ وہ ہے کہ جو محبت کے دعوے کو اس وقت مانے گا جب آپ چاکلیٹ لائیں گے. میدان قیامت میں علی آپ کے دعوے محبت کو اس وقت مانیں گے جب آپ نماز لے کر آئیں گے. یہ کون سی محبت ہے بابا؟ مجھ سے محبت کر دو کام بالکل، آپ سے مولا آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. واہ واہ، اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہو؟ میں نے تو اپنا سر سجدے میں ضربت کے لیے پیش کر دیا. تم نے کتنی مرتبہ فجر کی نماز پڑھ؟ کہ مولا وہ نہیں پڑھی لیکن محبت بہت کرتے ہیں. انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ مولا نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے لیکن محبت آپ سے بہت کرتے ہیں. روزہ میں نے تو منت کے روزے بھی رکھے تھے حسنین کے لیے، تم کو معلوم ہوگا. کہا کہ جی جی وہ تو ہم پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، نعرے بھی بہت لگاتے تھے. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شر مستطیرا، یہ اپنی نظر کو پورے کرنے والے. اچھا بھائی میں نے تو نظر کے روزے رکھے تھے، تم نے ماہ رمضان کے رکھے تھے. کہ مولا ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، لیکن یہ کہ محبت آپ سے بہت کرتے ہیں، محبت تو ہمارے سے بہت کرتے ہیں. کمال ہے، میں نماز پڑھتا تھا، تم نماز نہیں پڑھتے تھے، محبت مجھ سے کرتے تھے. میں روزے رکھتا تھا، تم روزے نہیں رکھتے تھے، مگر محبت مجھ سے کرتے تھے. اچھا تم نے سنا ہے نا کہ میں نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دی. کہا کہ جی جی مولا بالکل، ہم نے تو بڑے نعرے بھی لگائے اس کے اوپر، تو بھی آپ جھوم جھوم کر نعرے لگائے اور لگانے بھی چاہیے. میں خود اس بات کا قائل ہوں، آنیسٹلی اسپیکنگ. واقع اگر مولا کی کوئی فضیلت بیان ہو آ کے جھوم جھوم کے نعرے نہیں لگائے گا، لگانے چاہیے. تو تم نے بھی تو کچھ نہ کچھ جو تمہارے مالی واجبات تھے، زکوٰۃ خمس نکالا ہوگا نا. کہ مولا معافی چاہتے ہیں، وہ نہیں نکالے، محبت آپ سے بہت کرتے ہیں. آپ انصافاً مجھے بتائیں برادران عزیز، اگر مولا یہ کہے کہ تم نے میری شجاعت کا حال سنا ہے؟ کہا بالکل مولا، بدر میں آپ ایسے لڑے اور عہد میں ذوالفقار نازل ہو گئے، خیبر کے اندر آپ کو علم دیا اور خندق کے اندر تو کل ایمان کی سند مل گئی. کیا کہنا مولا آپ کی بہادری کا؟ اور تم بھی بہادر تھے. کہا مولا اتنے تو نہیں تھے، ایسے تو نہیں تھے، وہ تو کمی ہو جاتی تھی. محبت آپ سے بہت زیادہ کرو. آپ انصافاً مجھے بتائیں برادران عزیز، یہ کیا ہے؟ کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ میرے نوجوان دوست غور کریں اس بات کے اوپر. بے شک فضائل آل محمد کیا کہنا، اگر کوئی ماننے والا ہے وہ جھوم جائے گا. جیسے آپ اپنے بیٹے کی پرفارمنس اگر اس کی رپورٹ کارڈ میں لکھا ہو فرسٹ پوزیشن، آپ کا دل خوش ہوگا. بالکل آپ اس بات کو پسند کریں گے. صاحب کمال کے کمال کو سن کر دیکھ کر خوش ہونا فطری ہے، نفس کی طہارت کا اعلان ہے. کہ اس نفس میں حسد نہیں پایا جاتا. کوئی اگر صاحب کمال ہے، وہ صاحب کمال کے کمال کو سن کر دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مگر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علی جیسے بن جائیے، فاطمہ جیسے بن جائیں. کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. علامہ رضی جعفر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بہت پیارا تبصرہ کیا تھا مسائل سے پہلے، یہ آخری تبصرہ. وہ کہنے لگے کہ جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. وہ کہتے ہیں جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو کہاں علی کہاں ہم. جنت کی بات آئے تو ہم بھی تو مولا کے ماننے والے ہیں، جہاں شیعہ تو نہ فی درجات نہ یوم ہے. روایت میں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمارے درجات میں ہوں گے قیامت کے دن. بھائی جب عمل کی بات ہو کہاں علی کہاں ہم، اور واقعا ہے بھی یہ کہاں علی کہاں ہم. کوئی نہیں کہتا کہ علی کا ماننے والا علی بن جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا. کوئی نہیں کہتا کہ زہرا کی ماننے والی زہرا بن جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا. مگر علی نہ بن سکے، کمبر کے کردار کی کوئی جھلک تو نظر آئے. زہرا نہ بن سکے تو فضا کی کنیزی کی جھلک تو کچھ نظر آئے کہ کس طریقے سے ان کا کردار تھا اور کیا ہمارا کردار، گفتار کیسی، رفتار کیسی، اخلاق کیسے، بات چیت کیسی. یہ ساری چیزیں مل کر اگر یہ ریفلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو اس حدیث کا کچھ مفہوم جسٹیفائی ہو سکے گا. تو چھٹے امام کہتے ہیں کونوا لنا زینن، کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث ننگوار مت بننا. ایسے کہ جو تم کرو گے دوسرے اس پر ہماری تعلیمات کو قیاس کریں گے. کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں تو جعفر صادق نے یہی سکھایا ہوگا. بس برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا میں آ کر دیکھیے، آج 11 محرم کے حوالے سے تو ظاہر کل کا دن گزر چکا، تو اگلا ایک اور دن آ گیا سوئم کی مجلس کے عنوان سے. خاص طور پر 11 محرم کے واقعات بہت سخت ہیں، جس طریقے سے عصر عاشور تک کے مصائب سخت ہیں مگر شام غریبہ سخت تر ہے، اسی طریقے سے 11 محرم ہے وہ بھی بہت سخت. آپ اندازہ کیجئے ان بیویوں کی کیفیت کہ جن کے عزیز شہید ہو چکے، جن کے سروں کو کاٹا جا چکا، سر اب تقسیم ہو رہے ہیں، سر بانٹے جا رہے ہیں، کہ یہ سروں کو اپنی تحویل میں رکھو اور وہاں پر جا کر دربار میں پیش کرنا. باقاعدہ الفاظ ہے ریاض الاحسان اور دیگر کتابوں کے اندر کہ جس طریقے سے کسی چیز کی تراش خراش کی جاتی ہے تاکہ کسی بڑے کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکے, باقاعدہ سروں کی تراش خراش کی گئی ہے. جب کاٹا گیا ہے تو گلا کاٹتے ہوئے کوئی خیال تو نہیں رکھا گیا تاکہ اس طریقے سے نہیں, اب تراش خراش ہو کہ دکھنے میں حاکم کو اچھا لگے, اس طریقے سے سروں کی تراش خراش کی گئی. اب یہ دنیا ان سارے مناظر کو دیکھ رہی ہے, ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ آسان ہے؟ پھر اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ جب سب سے کہا گیا کہ اب سوار ہو جاؤ, عمر ساتھ نے اپنے نجس سپاہیوں کو پہلے دفن کیا, سروں کو تقسیم کر دیا, بے سر کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں, اور اب کہا گیا بیویوں سے کہ بیویوں سوار ہو جاؤ سواریوں پر. یہ سواریاں وہ ہیں کہ جن کے اوپر اب محملیں نہیں ہیں, ان سواریوں کے اوپر اب حودج نہیں ہے, ان سواریوں کے اوپر سایہ کرنے کی کوئی چیز کوئی شیڈ موجود نہیں ہے, برہنہ پشت ناکے اور ان کے اوپر ان بیویوں کو سوار ہونا ہے. یہ بیویاں جب ان سواریوں کے قریب آئیں تو لیلہ مسترب ہو کر دائیں اور بائیں دیکھ رہی ہیں, کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ فروہ مسترب ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں, کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ بیویاں جب کبھی سواریوں پر سوار ہوتی تھیں تو اگر لیلہ سوار ہوتی تو اکبر کاندھا پکڑ کر ماں کو سوار کرایا کرتے تھے, قاسم اپنی ماں کو سوار کراتے تھے, عباس جناب عمر کلثوم کو سوار کراتے تھے, اور جب جناب زینب کے سوار ہونے کی باری آتی تو ایک اپنے پیروں کو آگے کرتا, گھٹنے کے بل زمین کے اوپر بیٹھتا اور اپنے پیر آگے کرتا کہ جناب زینب اس کے اوپر اپنے پیر رکھیں, عباس آگے بڑھتے ناگا سوار تھے, حسین کاندھا پکڑ کر جناب زینب کو سوار کراتے تھے. مگر یہ گیارہ محرم کو جو سواریاں چلی ہیں تو کوئی موجود نہیں. اس موقع پر جناب زینب نے کہا اے لیلہ پریشان نہ ہو, اگر اکبر نہیں تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں گی, اے فروہ قاسم نہیں تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں گی, اور میں کلثوم مسترب نہ ہو پریشان نہ ہو, عباس نہیں تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں گی. سب کو سوار کرایا, یہاں تک کہ بیمار امام سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے خود سے سوار نہیں ہو سکتے. جناب زینب نے کہا بیٹا تم بھی پریشان نہ ہو میں تمہیں سوار کراؤں گی. سید سجاد کو بھی جناب زینب نے سوار کرایا. آخر میں جب سب کو سوار کرا چکی تو جناب زینب کا دل بھرایا کہ سب کو تو میں نے سوار کرا دیا مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. تو فرات کا رک کر کے کہا اے عباس کیا اب بھی بہن کو سوار کرانے کے لیے نہیں آؤ گے؟ لاشہ بے جان سے اس میں کیا جواب آتا, اور جناب زینب کسی طرح خود سوار ہوئی. اور اب عمر سعد نے کہا, ریاض الاحسان کی صراحت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بیویوں کے زخم اور ہرے ہو جائیں, ان کے اس قافلے کو مقتل سے گزارا جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کے لاشوں کو اس طرح سے بکھرا ہوا دیکھیں, بے سر کے لاشیں. مقتل سے یہ قافلہ گزرا, اور جب قافلہ گزرا ہے تو بے سر کے لاشیں نظر آئے, سر موجود نہیں ہے. مگر آپ مجھے بتائیے کیا لیلہ کو پہچاننے میں زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ فروہ کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے؟ تو ہر ایک اپنے وارث کے اس بے سر کے لاشے کو دیکھ رہا تھا. لیلہ اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, فروہ قاسم کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, اور سید سجاد اس موقع پر امام مظلوم کے لاشے کو دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا ابھی روح پرواز کر جائے گی. مگر یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہے تھے تو زینب کس کے لاشے کو دیکھ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ جناب اون محمد کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, جواب جی نہیں, اون محمد کے لاشوں کو نہیں دیکھ رہی تھی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اپنے بھائی حسین کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, جواب جی نہیں, حسین کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی. پھر کس کو دیکھ رہی تھی؟ سجاد کی نظریں بابا کے لاشے پر تھی, زینب کی نظریں سجاد پر تھی. کہ اگر یہی کیفیت رہی تو میرا بھتیجا جی نہیں پائے گا. یہ امام زمانہ ہے, حسین نے اسے میرے حوالے کیا ہے, میں کیا ایسا کروں کہ جس سے سجاد کی جان بچ جائے؟ جناب زینب کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ایک کام کیا اور وہ کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. جیسے ہی سجاد نے ناکے سے جناب زینب کو گرتے ہوئے دیکھا، رہے کہ اماں آپ کو کیا ہوا؟ اور جناب زینب کہتے ہیں بیٹا مجھے جو ہوا سو ہوا، مگر تو بتا کہ تجھے کیا ہوا؟ اگر تیری یہی کیفیت رہی تیری روح تیرے جسم میں ٹھہر نہیں سکے گی، اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو۔ سید سجاد کہتے ہیں بھوٹی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہو، نہ وہ اسے کفن دے سکے نہ ایک مرتی خاک اس پر ڈال سکے، آپ بتائیے کہ اس جوان بیٹے کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ اس موقع پر بی بی زینب دلاسہ دیتی ہے، اے بیٹا سجاد مگر یہاں ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہاں روزے بنیں گے، لوگ دور دور سے آئیں گے زیارتوں کے لیے، ایک انتہائی طویل سفر طے کر کے لوگ آئیں گے صرف اس خواہش کے تحت کہ جا کر ہمیں حسین کا روزہ دیکھنا ہے، اور جا کر وہاں پر ہمیں کہنا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین ہمارا سلام قبول کیجئے، اے فرزند رسول ہمارا سلام قبول کیجئے۔ بس عزیزوں آخری جملہ آپ نے شاید آہستہ سے سن لیا کہ جناب زینب نے خود کو ناکے سے گرایا، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جناب زینب نے ناکے سے گر کر حضرت عباس کے مصائب میں سے ایک مصیبت میں حضرت عباس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ کون سی مصیبت تھی عزیزان؟ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ اگر جناب زینب کے تو بازو نہیں کٹے تھے، بی بی کے بازو تو سلامت تھے، پھر بی بی نے اس مصیبت میں حضرت عباس کا کیسے ساتھ دیا؟ ہاں عزیزوں عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، زینب کے بازو کٹے ہوئے نہیں تھے، مگر بی بی کے بازو پسے گردن سے بندے ہوئے تھے۔ عباس بازو کے کٹے ہونے کی وجہ سے جب گھوڑے سے گرے تو زمین کربلا پر منہ کے بل آئے، اور زینب بازوؤں کے بندے ہونے کی وجہ سے جب زمین کربلا پر آئے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے منہ کے بل گرے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی